السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے مروجہ تراویح، چند اصلاح طلب پہلو. آپ سب کے علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہمیں دو عبادات عطا فرمائی ہیں، دن کا روزہ اور رات کی تراویح. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا. اللہ نے اس مہینے کے روزے کو کر دیا ہے فرض، اور اس مہینے میں رات کو، قیام اللیل کو یعنی تراویح کو، اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے نفل. روزہ فرض ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، نہ رکھا تو کفارہ دینا پڑے گا یا قضا روزہ رکھنا پڑے گا. اور تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت ہے، لیکن اہمیت یہ ہے تراویح کی کہ اس کو بھی اللہ ہی نے نفل قرار دیا ہے. ویسے تو پورے سال راتوں میں قیام اللیل کرنا، تہجد پڑھنا بہت بڑی نفلی عبادت ہے، لیکن رمضان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ اس نے خود اسے رمضان میں تمہارے ذوق و شوق پہ نفل کے طور پر رکھا ہے، یہ اس عبادت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے تراویح کو فرض نہیں کیا، بندوں کی سہولت کے لیے اسے نفل رکھا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کو بالکل اسی طرح سے اپنے ارشادات میں بیان کیا جیسے کہ دن کے روزے کو بیان کیا. آپ کا ارشاد مبارک ہے بخاری میں بھی مسلم میں بھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی صرف اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اور احتساب کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے کہ روزے کی وجہ سے میری زندگی میں کیا فرق پڑ رہا ہے، کیا میں واقعی کھانے اور پینے کو چھوڑنے کی طرح اللہ کی نافرمانی بھی چھوڑ رہا ہوں کہ نہیں چھوڑ رہا ہوں. تو جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے. بالکل اسی پیرائے میں فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جس نے رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کیا، رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن سنا یا پڑھا، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. تو جو اہمیت اللہ کے رسول نے دن کے روزے کو دی ہے، وہی اہمیت اللہ کے رسول نے رات کے قیام اللیل کو کھڑے ہو کر قرآن مجید سننے یا سنانے کو دی ہے. لیکن ہماری اس حوالے سے کوتاہی یہ ہے کہ ہمارے ہاں دن کے روزے کا پھر بھی کچھ اہتمام ہے، لیکن ہم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو تراویح سرے سے پڑھتے ہی نہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بس تراویح کا مقصد ہے کسی طرح سے قرآن مجید کو ایک بار سن لینا، لہذا وہ شریک ہو جاتے ہیں 3 روزہ تراویح میں، 5 روزہ تراویح میں، بس 3 دن میں یا 5 دن میں تیزی کے ساتھ قرآن مجید کو سنا اور اس کے بعد پھر پورے مہینے تراویح کا اہتمام ہے ہی نہیں کہ ہم نے تو اپنا کام کر لیا، ہم نے تو قرآن مجید سن لیا. یہ روش مناسب نہیں ہے. دونوں عبادات کی اہمیت ہے، دن کے روزے کی بھی اور رات کے قرآن مجید کی بھی. ہمارا وجود روح اور جسم کا مرکب ہے، جسم حیوانات سے مشابہ ہے، روح ملکوتی ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے. دن کا روزہ حیوانی وجود کو کمزور کرتا ہے، اسے کھانے پینے سے روکتا ہے، نفسانی خواہشات سے روکتا ہے. رات کا قرآن روح کی غذا ہے، روح کو تقویت دیتا ہے. دونوں عبادات ملتی ہیں تو پورا مقصد حاصل ہوتا ہے. روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جسم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. روح اگر جسم پر حاوی ہو تو پھر جسم کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتی. ایک نیک انسان اللہ کی نافرمانی کا سوچ کر بھی لرستا ہے، کیوں؟ اس کی روح قوی ہوتی ہے. اور جس کا جسم قوی ہو وہ پھر انسان کو ہر گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اگر سوار کا اپنے گھوڑے پر اختیار نہ ہو تو گھوڑا نہ جانے کہاں کہاں اسے لیے پھرے گا. تو روح اس جسم کے اوپر سوار ہے. اللہ چاہتا ہے کہ روح جس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ نے فرمایا میں نے اپنی روح بندے میں ڈالی، اللہ چاہتا ہے وہ روح حاوی ہو جسم پر. بندہ صرف اسی طرف دیکھے جس کی طرف اللہ نے اجازت دی ہے، بد نظری نہ کرے. بندہ وہی مال کمائے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، حرام نہ کمائے، سود نہ لے، رشوت نہ لے، ناجائز منافع خوری نہ کرے. تو دونوں عبادات ملیں گی تو اصل مقصد پورا ہوگا. ورنہ اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک مہینے کے روزے فرض کر دیتے، ایک مہینے میں تراویح دے دیتے. یہ دونوں عبادتیں ساتھ ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں تاکہ روح کو تقویت دینے کا پورا مقصد وہ حاصل ہو جائے. دن کو روزہ رکھ کر جسم کو کمزور کرو، رات کو روح کو قرآن سنا کر اسے تقویت دو. اللہ تعالی ہم سب کو دن کے روزے کے ساتھ ساتھ رات کو قرآن مجید تراویح میں سننے کا بھی پورا ذوق و شوق عطا فرمائے. دوسری بات، جو تراویح کا دورانیہ ہے ہمارا عام طور پر مربجہ تراویح کا، وہ قیام اللیل کے حوالے سے معیار مطلوب پر پورا نہیں اترتا. من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، روزہ کیا صرف 1 گھنٹے کا ہوتا ہے کہ پورے دن کا ہوتا ہے؟ روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے. اسی طرح سے من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تو کیا قیام 1 گھنٹے کا کافی ہے؟ جب روزہ پوری رات کا ہے تو قیام اللیل بھی پوری رات کا ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس میں بھی ہماری سہولت کر دی اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا قیام یہ اوسطاً آدھی رات کا ہونا چاہیے، 1 گھنٹے کا نہیں، آدھی رات کا. یا ایہا المزمل، اے کمبل میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیجئے سوائے تھوڑی سی رات کے. پوری رات قیام کیجئے، ہاں تھوڑی دیر آرام کر لیجئے. اب یہ تھوڑی دیر سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے وضاحت کی، نصفہ آدھی رات قیام کیجئے، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کمی کر دیجئے، او زد علی، یا اس پہ کچھ اضافہ کر دیجئے۔ تو قیام اللیل اوسطاً قرآن مجید سے ثابت ہے کہ یہ آدھی رات کا تو ہونا چاہیے، کبھی اس میں کچھ کمی کر لی جائے، کبھی اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا قیام اللیل تو اوسطاً آدھی رات کا ہی ہوتا تھا۔ سورہ مزمل ہی کے دوسرے رکوع میں فرمایا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں رات کو قیام کرتے ہیں، کبھی دو تہائی رات، کبھی آدھی رات، کبھی ایک تہائی رات، اور اہل ایمان کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ اسی طرح سے قیام اللیل کرتی ہے، کبھی ایک تہائی رات، کبھی آدھی رات، کبھی دو تہائی رات۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اکرام کی تراوی کا نقشہ کھینچا ہے کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ پہلی حدیث، امام مالک رحمت اللہ علیہ موطا میں حدیث نقل کرتے ہیں، عن صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال، کہ بے شک وہ یہ فرماتے ہیں، وقت کان القارئ یقرأ بالمعین، ہم جب تراویح پڑھتے تھے تو ہمارے امام صاحب ہر رکعت میں 100 آیتیں تلاوت کرتے تھے، حتیٰ کننا ناتمدو علی الاسی من طول القیام، یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ ہمیں اپنے عصا کا سہارا لینا پڑتا تھا، وما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر، اور ہم نہیں لوٹتے تھے گھروں کو تراویح پڑھ کر مگر فجر کے قریب، صبح صادق کے قریب، اتنا لمبا قیام اللیل ہوتا تھا صحابہ کا تراویح۔ دوسری حدیث، ان عبداللہ ابن ابی بکر، عبداللہ بن ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد عبداللہ، ان سے روایت ہے، قالا، وہ بیان کرتے ہیں، سمعت ابی، میں نے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ فرماتے تھے، کنا ننصرف فی رمضان، ہم جب رمضان میں رات کو تراویح پڑھ کے لوٹتے تھے، فنستاجل الخدم بالطعام، تو خادمین سے کہتے تھے کہ کھانا جلدی تیار کرو، سحری جلدی تیار کرو، مخافت الفجر، اس لیے کہ ہمیں فجر کے وقت کا ڈر ہوتا تھا کہ فجر کا وقت نہ ہو جائے۔ تو ہمارا تراویح کا دورانیہ جو ہے یہ معیار مطلوب سے کم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تراویح کے حوالے سے اپنے قیام اللیل کو بڑھائیں۔ ایک حدیث میں ہر سال آپ کو سناتا ہوں، ابھی دوبارہ سنا دیتا ہوں، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، بڑی بشارت دینے والی حدیث ہے، امام بہکی اور امام احمد نے اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یقول الصیام ای رب، روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، انی مناتہ طعاما و شہبات بالنہار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانا کھانے اور دیگر خواہشات کی تسکین کرنے سے روکے رکھا، یعنی روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ ہر گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے۔ روزہ کہہ گیا ہے میرے رب، میں نے اس کو دن کو کھانا کھانے اور دیگر خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، فشفینی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ ویقول القرآن، اور قرآن یہ کہے گا، مناتہ النوم باللیل، اے میرے رب، میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فی، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔
ہمیں قرآن کی سفارش چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
چاہیے.
کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی کہ جو قرآن کی وجہ سے اپنی نیند قربان کرے.
عام دنوں میں اگر سوتا ہے 11 بجے تو رمضان میں 12 بجے سوئے، 1 بجے سوئے، اور جو وقت جاگا ہے قرآن کے ساتھ لگائے تاکہ قرآن کریم یہ کہہ سکے کہ اللہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، فشفینی فی، اس شخص میں میری سفارش قبول فرما. حدیث کے آخر میں بشارت ہے فیوشفعان، اور روزے اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی. اللہ ہمیں ان دونوں عبادات کی شفاعت نصیب فرمائے. تراویح کے حوالے سے تیسری کوتاہی، پہلی کوتاہی کہ اس کے اہتمام میں سستی ہے، بعض لوگ پڑھتے نہیں اور بعض لوگ صرف پڑھ لیتے ہیں 3 دن اور 5 دن میں اور اس کے بعد چھٹی. تو یہ تراویح پورے رمضان پڑھنی چاہیے. اکثریت 27 کے بعد تراویح پڑھتی نہیں ہے. 27ویں شب کو ختم قرآن ہوا، اس میں شریک ہوئے، شیرنی لی، شیرنی کھائی پی، اور اس کے بعد 2 دن کے لیے بالکل غائب، 3 دن کے لیے بالکل غائب. تراویح پورے 29 یا 30 راتوں کی ہے. نمبر 2، ہمارا تراویح کا دورانیہ اس مطلوبہ معیار سے کم ہے جو ہمیں قرآن یا اللہ کے رسول کے ارشادات صحابہ اکرام کا طرز عمل بتا رہا ہے. نمبر 3، اللہ نے قیام اللیل کے حوالے سے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، تراویح میں قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، اس کی تاثیر کو محسوس کرتے ہوئے. اللہ کے رسول گزرے صحابہ اکرام کے ساتھ ایک سفر میں، تو کیا دیکھا کہ ایک شخص رستے میں قرآن مجید پڑھتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے ترتیل، کہ دیکھو قرآن مجید کی آیات کی تاثیر کو محسوس کر رہا ہے، پڑھتا جاتا ہے روتا جاتا ہے. تو قرآن مجید پڑھنا ہے ٹھہر ٹھہر کر. ہم پسند کرتے ہیں ایسے حافظ صاحب کو جو بہت تیزی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر حافظ صاحب اطمینان سے پڑھے تو لوگ ان پہ ناراض ہوتے ہیں کہ انہوں نے جناب 1.25 گھنٹہ لگا دیا تراویح میں، 1.5 گھنٹہ لگا دیا. اور جو حافظ بڑی تیزی کے ساتھ پڑھ جائے تو کہتے ہیں یہ بڑا ماہر حافظ ہے، کیا خوب تیزی کے ساتھ پڑھتا، روانی کے ساتھ پڑھتا. یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے. آپ کبھی قرآن پاک کا ترجمہ اتنی تیزی کے ساتھ پڑھیں جتنا ہمارے بعض حافظ پڑھتے ہیں، خاص طور پر پڑھتے ہیں 3 روزہ تراویح میں، 5 روزہ تراویح میں، تو آپ خود کہیں گے یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیے اتنی تیزی کے ساتھ، سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا، اور پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے 3 دن میں پورا قرآن سن لیا، اب ہمیں پورے مہینے تراویح پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نے 5 دن میں پورا قرآن سن لیا. حکم قرآن مجید میں یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو ٹھہر ٹھہر کر، ورتل القرآن ترتیلا. لہذا ایسی مسجد تلاش کریں، ایسے حافظ تلاش کریں کہ جو قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پورے سکون کے ساتھ پڑھ کر سنائیں، اور انسان کچھ کوشش کرے کہ جو بھی جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کی تاثیر کو محسوس کرے. عذاب کا ذکر آئے تو اس پہ رقت طاری ہو، نعمتوں کا ذکر آئے تو اللہ سے دعا ہو کہ اللہ یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائے، بگڑی ہوئی قوموں کا ذکر آئے تو انسان عبرت محسوس کرے، اچھے لوگوں کا ذکر آئے تو انسان دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی ان جیسا کر دے. چوتھی کوتاہی تراویح میں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدا والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن کیوں نازل ہوا؟ اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدا والفرقان، اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل ہیں.
تو رمضان کے ذکر میں جب قرآن کی بات آ رہی ہے تو قرآن کی ایک شان کو نمایاں کیا جا رہا ہے. قرآن کی بہت سی شانیں ہیں, حکمت بھی ہے, برکت بھی ہے, یہ کتاب 22 اجر و ثواب بھی ہے, لیکن رمضان کے ساتھ ذکر میں قرآن کا بیان صرف ایک شان کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے. اور مزید کھولا کہ اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل ہیں. کیا ہم جب قرآن مجید سنتے ہیں تراویح میں تو ہمیں ہدایت ملتی ہے؟ ہماری اکثریت کو نہیں ملتی. کیوں؟ قرآن کی زبان عربی ہے اور ہمیں عربی آتی نہیں. زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم, میرے دوست کی زبان ترکی اور مجھے ترکی نہیں آتی. ہمارے محبوب اللہ کی زبان, اللہ کے حبیب کی زبان عربی ہے, کتاب کی زبان عربی ہے, ہمیں عربی نہیں آتی. تو کیا کریں پھر؟ یا تو یہ ہے کہ دن کو محنت کریں, جو حصہ آج حافظ صاحب نے سنانا ہے آپ کو اور تراویح میں, خود سے کچھ اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کر آئیں تاکہ جب ان سے سنیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسی محفل میں شریک ہوں کہ جہاں پر تراویح اور ترجمہ دونوں بیان ہو رہے ہوں, تاکہ قرآن کا اصل حاصل, اصل مغز, اصل ایسنس وہ حاصل ہو. پورے کا پورا قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں, سن لیتے ہیں, لیکن پتہ نہیں چلتا کیا پڑھا ہے کیا سنا ہے. ایک حافظ صاحب میرے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن میں شریک تھے, سورہ مومنون کا آخری رکوع آیا تو میں نے خود ان کو روتے ہوئے دیکھا. کہنے کے طویل عرصے سے تراویح میں لوگوں کو قرآن پاک سنا رہا ہوں, مجھے پتہ ہی نہیں کہ سورہ مومنون کے آخر میں کیسا رکت آمیز نقشہ ہے گناہگار انسان کا, موت کے وقت اس کی کیسی بے بسی ہوگی, جہنم میں جانے کے بعد اس کی کیسی بے بسی ہوگی, آج تک کبھی پتہ ہی نہیں چلا. ترجمہ نہ آتا ہو تو بعض اوقات حفاظ ایسی غلطی کرتے ہیں کہ جو کفریہ جملے بن جاتے ہیں. ایک صاحب کے پیچھے میں تراویح پڑھ رہا تھا اور انہوں نے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں آیت یہ پڑھ دی کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, اس کی حدود کو توڑے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لیکن کیوں یہ غلطی کی؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں سنا رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو بجائے نیکی کمانے کی انسان گناہ کما رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں گویا تحریف کر رہا ہے, تحریف ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کے مضامین کو بس کر رہا ہے, اس لیے کہ پتہ ہی نہیں. تو لہذا ضروری ہے کہ رمضان میں قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے اس کو سمجھا جائے. یا تو خود محنت کر کے گھر سے آئیں اور جو حصہ آج حافظ صاحب نے سنانا ہے اس کا ترجمہ, اس کی کچھ تفسیر پڑھ کر آئیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کیا سن رہے ہیں. آپ کا سبق یہاں پر آ کر دہرایا جائے, تاثیر محسوس ہو, توجہ آپ کی زیادہ ہوگی انشاءاللہ تراویح کے دوران. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسی محفل میں شریک ہوں کہ جہاں ترجمہ بھی ہو اور ساتھ تراویح بھی ہو. آخری بات عرض کر رہا ہوں, امت شدید مصائب سے دوچار ہے. ہر مسلمان ملک ایک بکرا ہے اور اس کو ایک ایک کر کے ذبح کیا جا رہا ہے. عراق کو ذبح کیا گیا, افغانستان کو ذبح کیا گیا, لیبیا کو ذبح کیا گیا, شام کو اس وقت ذبح کیا جا رہا ہے, مصر کی بھی باری تقریباً آ چکی ہے, خانہ جنگی شروع ہے, ترکی میں بھی ایسے حالات ہیں, پاکستان میں کس قدر دہشت گردی ہے, ہر جگہ مسلمانوں پر مصیبت ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ مسلمانوں پر مصائب اور عذاب کیوں ہے؟ دانشور اپنے اپنے تجزیے بیان کریں گے, لیکن وہ تجزیہ جو خود قرآن نے دیا, جو اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور جید علماء اکرام نے دیا, قرآن مجید کے خادموں نے دیا, وہ ایک ہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری مصیبت قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا. تو یہ رمضان کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، دن کے روزے اور رات کے قرآن کا مہینہ، یہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. جوں جوں امت کا قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، امت اس زوال سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.